لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے بعد ترتیب کے اعتبار سے جو سورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن کے لوگوں کی حیثیت رکھتا ہے جو سب سورتوں کے ساتھ چلتا ہے. جو بھی پیپر کسی لوگوں ہوتا ہے کسی بھی کمپنی وغیرہ کا، آرگنائزیشن کا، ادارے کا، تو اس ادارے کے، اس کمپنی کے ہر پیپر پر یا اس کے مین پیپر پر لوگوں ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کی حیثیت ویسی ہے کہ جب بھی آپ قرآن نماز میں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب شروعات آپ کو لوگوں سے کرنی ہوگی. اسی لیے اگر یہ پوچھیں کہ بھائی سورہ فاتحہ کون سے پارے میں ہے، جو پاروں کی ترتیب ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ 21 پاروں کی جو ترتیب ہے وہ پڑھنے کی سہولت کے لحاظ سے ہر دن ایک پارہ پڑھ سکے، اس اعتبار سے بنائی گئی. تو اگر اس اعتبار سے پوچھا جائے تو لکھا گیا وہ بظاہر پہلے پارے کے اندر، لیکن پہلے پارے کا جز نہیں ہے. جیسے سورہ بقرہ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ سورہ بقرہ کون سے پارے میں پڑھتا ہے، تو بولیں گے شروعات اس کی ہوتی ہے پارے ایک سے. ایسا سورہ فاتحہ کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے، وہ بالکل سپریٹ، وہ قرآن ہے مگر پارے کا حصہ نہیں ہے. قرآن کی ایک ترتیب چھوٹے بڑے صورتوں کے لحاظ سے ہے. اس کو 7 صورتیں ایسی ہیں قرآن کی جس کی آیتیں بہت زیادہ ہیں، 100 سے اوپر ہیں، 200 کے قریب ہیں، اور ان کو بولتے ہیں سبعی طبال، 7 لمبی صورتیں. اور سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ وغیرہ ہیں. پھر اس کے بعد آتی ہیں مئین، جس میں 100 آیتیں ہیں، اس کے آس پاس آیتیں ہیں 100، دو صورتوں سے. پھر اس کے بعد آتی ہیں مثانی، پھر اس کے بعد آتی ہیں مفصلات. مفصلات میں پھر 3 قسم کی کیٹیگری ہیں، طبال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل. بہرحال یہ چونکہ سورہ شروع ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ایک مختصر سی بات عرض کی گئی. سورہ بقرہ، اس کے اندر 286 آیتیں ہیں، 286 آیتیں ہیں. اس کے آیتوں کے اندر ورڈس کو اگر ڈھونڈیں آپ تو وہ بنتے ہیں 2621 ورڈس. حروف کی تعداد گننے والوں نے گن کے بتائی 50,500 سورہ بقرہ کے حروف. ہمارے پاس کچھ کام نہیں ہے، موبائل ہے تو ہم گیم کھیلتے رہتے ہیں. جس وقت موبائل وغیرہ نہیں تھا تو لوگوں کے پاس کرنے کے لیے نیکیوں کے بہت سارے کام تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا. پھر لوگ کرتے تھے یہ کام، ایسی بہت سارے کام کر کے رکھے ہوئے ہیں لوگ. پہلے قرآن شریف ہاتھ میں ہوتا تھا، اس کی انگلی کے ذریعے سے، وہ حافظ بھی ہے تو انگلی رکھ کے تلاوت کرتا تھا کہ آتو حزہ آتو آئینکم حزہ من القرآن. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے تلاوت تو کرتے ہی ہیں، دل سے ایمان لاتے ہیں. تو دل کی عبادت چل رہی ہے ایمان لا کے، زبان سے عبادت چل رہی ہے تلاوت کر کے، آنکھ سے عبادت چل رہی ہے دیکھ کے، انگلی سے بھی عبادت ہوتی ٹچ کر کے. اس لیے حفاظ بھی اس کو ٹچ کر کے دیکھ کے پڑھنے کا تلقین کرتے ہیں ان کو، حافظ ہے بھی پھر بھی پڑھو، پکا بھی ہے پھر بھی دیکھ کے پڑھو. تو جو قرآن کے عاشق رہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کو قرآن ایسا پکا یاد ہوگا کہ وہ پورا قرآن بغیر دیکھے پڑھیں گے تو شاید ہی غلطی کریں، ایسے پکے حافظ ہوتے ہیں. مگر جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے عشق سے کہ نگاہ بھی وہیں ہے، انگلی بھی وہیں، ہر حرف پہ ایسے ٹچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. تو پہلے لوگوں کے پاس دوسری اور مشغولیتیں نہیں تھیں تو پھر یہ مشغولیتیں چلتی تھیں. اب تو بڑی عمر کے لوگوں کے پاس میں یا اخبار ہیں یا میگزینس ہیں یا ٹی وی کا ریموٹ ہے یا فون ہے. ایک اور مشغولیت کا کام اس زمانے میں ہم ہر عمر کا آدمی کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کیلیگرافی والی قرآن ملتے ہیں لکھنے والے، جس کے اندر جیسے بچوں کے لیے ڈرائنگ کرنے، ٹریس کرنے کے لیے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، ڈبل ڈبل اس کے بیچ میں ٹریس کرتے ہیں، ایسے ہی قرآن پورا ملتا ہے، اس کو ٹریس کرنے کا کام بھی ہم اپنے ذمے لگا سکتے ہیں. تو ایک بڑی عبادت بھی ہے، سعادت بھی ہے، شرف بھی ہے، کام ہو سکتا ہے. سورہ بقرہ کو معلوم ہے کہ اتنی بڑی سورت ہے کہ 50,500 حروف ہیں، تقریباً 2,250 الفاظ ہیں، اور 286 تقریباً 250-300 آیتیں اس کے اندر ہیں. اتنی بڑی اتنا بڑا سورہ ہے، لیکن سورت کا نام پورا سورہ تو نہیں رکھ دے سکتے، یعنی اس کی پوری آیتوں سے نام جو بھی رکھیں گے وہ مختصر سا رکھنا ہوگا. بقرہ رکھے، سب جانتے ہیں بقرہ کے معنی گائے، اس کے اندر گائے کا واقعہ ذکر ہوا اس لیے اس سورے کا نام اس کو ذکر کر دی. اور بھی واقعات تھے، وہ کہیں چھوڑ دیے، وہ بھی تو ہو سکتے تھے. مفسرین اس قسم کے جو سوالات یا جوابات رہتے، یہ ایک دلچسپی کی چیز رہتے، اس کے اندر بہت علمی باتیں زیادہ نہیں رہتی،
ये इसलिए अर्ज किया जा रहा, बहुत इल्मी बात इसलिए नहीं रही थी, क्योंकि अगर यही सवाल जवाबात इसी नौयत के सवाल जवाबात को दूसरी जगह छेड़ा जाए तो फिर शफी बख्श जवाब हाथ को नहीं आता, तो फिर खामा का कुरान के बारे में तरद्दुद शुरू हो जाता। तो ये दिलचस्पी की चीज़ें हैं, ये जैसे खाने पे चटनी होती है ना, इल्मी दस्तरखान की चटनी होती है ये चीज़, अचार किस्म की चीज़ें या कोक वगैरह जो होती है उस किस्म की चीज़ें। तो सूरह बकरा का नाम बकरा रखा गया क्योंकि जिस वाकये में गाय का तज़किरा आता है वो वाकया कुरान करीम के जो तीन बुनियादी मकासिद है उन तीन बुनियादी मकासिद की दलील बनता है। गाय वाला जो वाकया है वो वाकया तीन बुनियादी मजमून आते हैं, टॉपिक्स आते हैं कुरान के, तीन बुनियादी टॉपिक्स। तौहीद कि अल्लाह हर एतबार से यकता है, हर एतबार से ज़ात में, सिफात में, अफ़ाल में, कमालात में यकता है, कोई भी उनका शरीक नहीं है, ये तौहीद है। और दूसरे रिसालत कि उनका एक सेटअप है अपना निज़ाम समझाने के वास्ते अपनी मखलूक में से, अशरफुल मखलूकात में से कुछ लोगों को, कुछ को चुना उन्होंने, उसको नबी और रसूल बनाया और भेजा कि बाकी मखलूक को मेरा ये पैगाम बताओ। ये जो सेटअप है रिसालत का निज़ाम, ये दूसरा अकीदा, दूसरा टॉपिक है अहम। तीसरा, इस दुनिया में एक मकसद के तहत भेजे गए हो, बेमकसद नहीं भेजे गए हो, तो इसका हिसाब मैं लूँगा मरने के बाद की नई जिंदगी के अंदर। आखिरत, तौहीद, रिसालत और आखिरत। गाय वाले वाकये के अंदर आप देखें, हुआ ये था कातिल का पता करने के लिए कि किसने कत्ल किया, जो कत्ल हुआ था बनी इसराइल में उसका माल, उसका पता करने के लिए तो मूसा अलैहिस्सलाम से रुजू हुए कि बताए किसने कत्ल किया। तो उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला ने फरमाया एक काम करें बतला दूंगा, उसकी एक शक्ल होगी मालूम है, एक गाय ज़बह करें, वो गाय का एक पार्ट लेके मकतूल को टच करें, जो कत्ल हुआ जिसका मर्डर हुआ उसको टच करें, तो वो जो मकतूल है वो जिंदा होके बताएगा कि उसको किसने कत्ल किया। ऐसा ही हुआ, फिर उन्होंने ज़बह किया, वो तफसीलात करने के बाद में ज़बह तो किया, बिलाखिर वो उसका हिस्सा लेके टच किया मकतूल को, उसने जिंदा होकर के अपने कातिल का नाम बताया। यहां से देखें, पीछे से कहानी को रिवर्स लाए, मकतूल जिंदा हुआ, मरा हुआ जिंदा हुआ, तो मरने के बाद की जिंदगी का सबूत कि हाँ एक को जिंदा करके अल्लाह ने बताया, तो ये पॉसिबल है, ये नामुमकिन नहीं है, ये समझाया जा रहा, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। जब एक मुमकिन चीज की खबर वही के जरिए दे दी जाए वो यकीनी हो जाती, खतरी हो जाती, अब शुबा नहीं कर सकते, अब शक नहीं कर सकते। दो बातें हैं, एक ये है कि नामुमकिन होना और एक है मुश्किल से समझ में आना, दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। समझने में मुश्किल है ये अलग चीज है, ये चीज नामुमकिन है ये अलग चीज है। तो जो चीज नामुमकिन होती है उसको बोलते हैं मुहाल और नामुमकिन, जो चीज समझने के एतबार से मुश्किल होती है उसको बोलते हैं मुस्तबाद या बईद, मुस्तबाद या बईद। आमतौर से जो गलती की जाती है वो यहीं पे की जाती है कि जो समझने में मुश्किल है उसको नामुमकिन समझ लिया जाता है, ऐसे गड़बड़ होती है फिर आगे चले। तो पहली चीज, कहानी को हम रिवर्स ला रहे हैं, तो उसमें साबित क्या हुआ कि मौत के बाद भी एक जिंदगी है, अल्लाह ने साबित किया। पता कैसे चला, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के जरिए से, मौजिजे के तौर पर वही आई है ना, वही तो फिर नबियों पर आती है, तो वो वही वाला निज़ाम और सेटअप समझ में आया, रिसालत साबित हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस दावे के मानने वाले थे, कौन सा कलमा पढ़ने वाले थे, तसलीस का तो नहीं था, तौहीद का यकीदा था, तसलीस यानी तीन खुदाओं के मानने वाला या दो खुदाओं के मानने वाला या तीन से जायद के मानने वाला बेशुमार अनगिनत, वो तो नहीं था उनका, वो तो तौहीद के कायल थे। तो वो उस वाक्य से तौहीद भी साबित हो रही, रिसालत भी साबित हो रही, आखिरत भी साबित हो रही। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस वजह से कि वो कुरान के बुनियादी टॉपिक्स को हावी, उसकी दलील बनता है वो वाक्य, सूरह का नाम सूरह बकरा रखा गया। इसके बहुत से फजाइल हैं, आप देख लें कि कुरान की सबसे बड़ी सूरत है ये, और मदीने में हुज़ूर सल्लम के और सहाबा की हिजरत के बाद इसका सबसे पहले, जो मदीना आने के बाद जो सबसे पहले वही नाजिल हुई सूरह बकरा की नाजिल हुई, और पूरा सूरह बकरा एक साथ नहीं उतरा, थोड़ी थोड़ी आयतें उतरती रही मौके मौके से। तो सबसे पहले मदीना आने के बाद इसका नुज़ूल हुआ और ये सिलसिला चलता रहा पूरे 10 साल तक उतरती रही, दूसरी सूरतें भी उतर रही हैं मौके मौके से, इसका सिलसिला भी जारी है, हत्ता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से तकरीबन 50 से 80 दिनों के दरमियान तक, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से और विसाल से बहुत قریب تک یہ اترتی رہی. اس کی ایک جو آیت آتی ہے آخر کے تیسرے آخر سے تیسرے والے رکو کے آخر میں, واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, یہ والی آیت کہتے ہیں کہ قرآن میں سب سے آخر میں اترنے والی, ایک قول کے مطابق سب سے آخر میں اترنے والی آیت ہے, اور یہ حجت الوداع کے موقع سے نازل ہوئی یعنی سن 10 ہجری میں. تو یہ طویل سورہ ہے, وہ احکام کے اعتبار سے جتنے احکام اس کے اندر آئے ہیں کسی اور میں نہیں آئے, تو احکام کی کثرت اس کے اندر ہے. قرآن کریم کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی, جس کی ایک آیت کے اندر اللہ پاک کا 10 دفعہ تذکرہ ہے ان کے استعمالات ذات کا اور صفات کا, وہ عظیم ترین آیت اس کے اندر ہے. اور اس سورت کی ہر آیت کے ساتھ تعداد یاد میں نہیں, فرشتوں کی غالباً 80 فرشتے اترتے رہے. یہ سورہ کی سورہ بقرہ کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترے ہیں اس کے اکرام میں, اعزاز میں. آپ ذرا جانتے ہیں کہ رکے دینے جانا ہوتا ہے نا شادی کے, تو ابھی تو وہ سلسلے سارے ختم ہو گئے, سارے رکے فون پہ آ رہے, لیکن پہلے جو خاندانوں میں خاندانی نظام پورا مستحکم ہوتا تھا, تو اپنے بچوں کی شادیوں کے رشتوں کے رکے لے کر کے لوگ جاتے تھے, تو جو جتنا اہم ہوتا تھا گھر کا اتنا اہم فرد جاتا تھا دعوت دینے, اور ذرا زیادہ اہم ہوئے تو اکیلے نہیں جاتے تھے, کبھی دو میاں بیوی دونوں مل کے جا رہے, یعنی لڑکے کے والد والدہ دونوں مل کے جا رہے, گھر کے اور افراد جو خاندان کے بڑے ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے لے جا رہے. یہ کیوں ہو رہا؟ اعزاز میں, خاندان کے بڑے فرد کے اعزاز میں. تو یہ فرشتوں کی جو کثرت ہے ہر آیت کے اترنے میں, اعزاز ہے, یہ اکرام ہے, یہ اہتمام ہے, یہ اس کے لیے ہے یہ چیزیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیاطین اس سے بھاگتے ہیں. اس ملک میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, دنیا بھر میں ہر جگہ اس کی ضرورت ہے, اس ملک میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم عاملین جو ہوتے ہیں, جو اس فن کے ماہرین, عملیات کی لائن کے, روحانیت کی لائن کے, ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہے کہ شیطانی اثرات کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں, وہ بتاتے ہیں وہ کہ یہاں ذرا زیادہ ضرورت پڑتی ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ جو روحانی جنات کا اور شیاطین کا جہان ہے وہ ہم سے علیحدہ کوئی آباد ہے, تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے ڈرانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف ہم ہی نہیں ہیں, یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں مردانے کی میں بات کر رہا ہوں, تو صرف ہم ہی نہیں ہیں یہاں پر, اللہ کی نیک مخلوق دوسری بھی ہو سکتی ہے, ہوتی ہے عام طور پہ, اسی جہان میں ہوتے ہیں, گھروں کا بھی یہی ہے, بازاروں کا بھی یہی ہے, راستوں کا بھی یہی ہے, اور اس کے علاوہ خصوصی محلات ان کے ہوتے ہیں, یعنی روحانی مخلوق کے, پانی, درخت وغیرہ, گھنے جو درخت ہوتے ہیں کہتے ہیں, جسے آسمان نظر نہیں آتا جس کی گھنے ہونے کی وجہ سے, وہاں پہ وہ اپنا بسیرا کرتے ہیں. اس لیے عام طور سے گھروں کی تعمیرات جب کی جاتی ہیں تو یہ پتہ کرتے ہیں کہ بھائی جس درخت اس تعمیر کے لیے, اس درخت کو کاٹنا نہیں کاٹنا, کاٹے تو پہلے احتیاطی تدابیر کرنا, کچھ پڑھنا پڑھانا وغیرہ وغیرہ, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنا بسیرا کرتے ہیں, پھر ان کا گھر اجاڑ کے اپنا گھر بسائیں گے تو وہ بسنے دیں گے, وہ حصہ ہوتا ہے. تو سورہ بقرہ کی تلاوت جہاں ہوتی ہے وہاں پر شیاطین آباد نہیں ہوتے, یا اپنے برے اثرات نہیں ڈالتے گھر والوں پر. ترتیب کیا ہوتی ہے؟ بزرگان دین اس کی ترتیب بتاتے ہیں, صرف ویسے ہی پڑھ لینا نہیں, بلکہ اس کو سورج نکلنے کے بعد سے زوال سے پہلے تک, سورج نکلنے کے بعد سے پڑھنا شروع کرنا اور زوال سے پہلے اس کی تلاوت ختم کرنا, 7 دن تک یہ عمل کرنا مجرب ہے. بتایا جاتا شیطان یہ سارا سارے گھر سے زائل ہو جاتے ہیں, وہ شریر ہو تو گھر سے بھاگ جاتے ہیں. اور اس طرح پڑھنا جیسے امریکہ کے بچے پڑھتے ویسا نہیں, کہ آواز آنا چاہیے پڑھنے کی. عام طور سے ہم لوگ حفاظ کو بولتے بولتے تھک جاتے ہیں, حفظ کرنے والے طلبہ اور طالبات کو, کہ بھائی زور سے پڑھو کہ آواز آئے آپ کی. آواز سے پڑھنا, کتنی آواز سے, ایسی جگہ بیٹھنا کہ جہاں سے بیٹھ کے آپ آواز سے پڑھو تو گھر کے ہر کمرے میں آواز جائے, اس کا طریقہ کار یہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اہل باطل سے یہ مغلوب نہیں ہوتا, اہل باطل اس کے اوپر فتح مند اور غالب نہیں ہوتے. سورہ بقرہ کے بارے میں کیا مطلب؟ جو سورہ بقرہ پر ایمان لاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, حق ہے, جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے پابندی سے, اور جو سورہ بقرہ کے اندر آنے والے حکموں کو مانتا ہے, وہ اس بندے پر اہل باطل غلبہ نہیں پاتے. اہل باطل کی تشریح مفسرین نے شرح نے فرمائی ہے, جادوگر, جادو کا توڑ اس کے اندر ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے رقیہ وغیرہ کے اندر بطور خاص سورہ بقرہ وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے, جو لوگ رقیہ وغیرہ ریکارڈ کرتے تو پھر اس کو بھی ریکارڈ کرتے. اس کے بعد یہ سورت جو شروع ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے الف لام میم سے. الف لام میم آپ کو معلوم ہے حروف مقطعات ہیں, حروف ہیں یہ الگ الگ, مقطعات کا مطلب ہے جدا جدا کر کے پڑھنے والے. جیسے الم ترا کیف فعل ہے, الم میں اگر آپ غور کریں گے تو وہی ہے جو الف لام میم میں ہے, لیکن الم کو الم پڑھتے ہیں اور اس کو الف لام میم پڑھتے ہیں, وہ جدا جدا نہیں پڑھے جاتے, ملا کے پڑھے جاتے, اور یہ جدا جدا پڑھے جاتے الگ الگ سپریٹ. تو ان کو حروف مقطعات بولتے ہیں، اس کو نہیں بولتے. کیا معنی ہے الف لام میم کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا راز ہے. کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا سر من اسرار اللہ، رموز الہی میں سے ہے، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ہوگا ہمیں نہیں بتایا گیا. قرآن کی ایک آیت ہے اللہ نے اتاری ہے، اور اتارنا ایک مقصد کے تحت ہے، اور معنی نہیں بتایا، ایسا کیسا ہو سکتا؟ یعنی جب سمجھنا سمجھانا نہیں ہے تو اتارا کیوں؟ سوال. تو قرآن میں ایک ایسی آیت یا 29 سورتوں کے شروع میں 14 حروف مقطعات آئے ہیں، 14 قسم کے، 29 سورت کے شروع میں یہ چیزیں آئی ہیں. تو ان کو 14 سورتوں کے شروع میں ایسی چیزیں ہیں جس کو سمجھنے سمجھانے سے کوئی تعلق نہیں، کیوں اتارا گیا بھائی؟ قرآن غیر مفہوم کلام ہے، ایک عیب آتا ہے قرآن پر، ناقابل فہم ہے، سمجھنے سمجھانے کی چیز نہیں ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن میں لفظ چیزیں ہیں، معاذ اللہ، لوگ کرنے والے مستشرقین دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی قرآن میں جو چیز اتاری گئی ہے ہر چیز عمل کے لیے نہیں اتاری گئی، یعنی ہر چیز کا تعلق عمل سے نہیں ہے. جیسے سمجھنے کے لیے یہ، ایک ہے نماز، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ نماز کا فرض ہونا، اور ایک ہے فرض نماز کا ادا کرنا. نماز کو، پانچ نمازوں کو دن میں ہر بالغ پر، مسلمان بالغ پر فرض ماننا، یہ ماننا دل کا عمل ہے، اس کا ظاہری عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا ادا کرنا یہ ظاہری عمل ہے. تو فرائض کے اندر اور عقائد کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. کیا؟ کہ فرضیت کو، اس کے وجوب کو، اس کا جو درجہ بنتا شریعت میں حکم کا، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، تنزیہ ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ درجے کو ماننا، اور ایک ہوتا ہے وہ مان کر کے پھر اس کے حساب سے آگے فالو کرنا، اس کو پریکٹس کرنا اس کی. تو قرآن کے بعض احکام صرف ماننے سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان لانے کے لیے ہوتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے مانو بس اس کے لیے ہوتے ہیں. اور قرآن نے کہا کہ آیتیں قرآن کی دو قسم کی ہیں، ایک آیات محکمات ہیں جس کا معنی بھی معلوم ہے، مطلب بھی معلوم ہے، کیا کرنا ہے اس حوالے سے وہ بھی معلوم ہے. جیسے اقیم الصلاۃ بولا گیا، نماز ادا قائم کرو، تو نماز قائم کرو بولا گیا تو معنی معلوم، کیسا قائم کرتے وہ بھی معلوم، کب کب قائم کرنا وہ بھی معلوم، کون کون قائم کرنا وہ بھی معلوم، یعنی نماز کو، پانچ نمازوں کو پڑھنا ہے، کون سے وقتوں میں پڑھنا ہے، اس سے پہلے نماز سے پہلے کیا کرنا ہے، وضو کی کیا ترتیب ہے، پھر نماز شروع کرے تو نماز کھڑے ہو کے کیا کرنا، رکوع میں کیا پڑھنا، سجدے میں کیا پڑھنا، بیٹھ کے کیا پڑھنا، کتنے ہر وقت کتنے رکعت پڑھنا، فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سنتیں کتنے ہیں، نماز میں خود، پھر نمازوں میں کون کتنی رکعتیں واجب ہیں، کتنی سنت ہیں، کتنی مستحب ہیں، یہ ساری تفصیلات. اقیم الصلاۃ بولا گیا تو اس سے ساری تفصیلات اس کے اندر معلوم ہو گئی، معنی بھی معلوم، مطلب بھی معلوم، کیسا اس کو پرفارم کرتے پریکٹس کرتے وہ بھی معلوم. اس کو بولتے ہیں آیت محکم، اس کا تعلق پھر بھی عمل سے ہے. دیکھ لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے، اس میں ہمارے کرنے کا کام کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے، اللہ کو قدرت حاصل ہے تو ہم خود کو پاور حاصل ہے سمجھ کے آگے بڑھنے، قدم اٹھانے، کچھ کرنے تو نہیں چلے جاتے نا، ہر قسم کی قدرت ہمیں کو حاصل ہے سمجھ، خود کو خدا سمجھ کے، ایسا تو نہیں ہے. تو یہاں پہ صرف کیا چیز ماننا ہے، یہ چیز ماننا ہے کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. تو آیت قرآن کی بعض ایسی ہے کہ اس کا معنی مطلب معلوم ہے، اس یا تو اس پہ ایمان لانا ہے یا اس کو پریکٹس کرنا ہے. بعض آیتیں وہ ہیں، قرآن کہتا ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات، دوسری آیتیں متشابہ ہیں. محکم ایک آیت ہو، ایک کیٹیگری ہوگی، اور دوسری کیٹیگری ہے متشابہات. یہ کون سی آیتیں ہیں؟ یہ وہ آیتیں ہیں، پھر اس میں دو کیٹیگری بنتے ہیں متشابہ کی، جس کا معنی ہی نہیں معلوم، جیسے کہ حروف مقطعات. نمبر دو، وہ جس کا معنی تو معلوم ہے لیکن مطلب نہیں معلوم، جیسے اللہ کی بعض صفات متشابہات، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پہ، اللہ کا ہاتھ، یہ ید ہاتھ بھی نہیں، ید بولے، اللہ کا ید ان کے ہاتھوں پر ہے، یہ کیا ہے؟ انسانوں جیسا ہاتھ ہے، انسانوں جیسا ہاتھ مانیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. اور اگر نہیں، انسانوں جیسا ہاتھ اللہ کو نہیں ہے، لہٰذا اللہ کا ید ہم نہیں مانتے، وہ ملحد ہو جاتے، پھر کیا کریں؟ مانیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، پھر اترا کیوں ہے، یہ اتارا کیوں گیا ہے قرآن میں اس کو ماننے کے لیے، کہ جیسا وہ ہے ویسا ہم مانتے ہیں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے. الف لام میم، اس کا معنی کیا ہے؟ نہیں معلوم، اتارا کیوں ہے؟ ایمان لانے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی اس کا معنی معلوم نہیں ہے. یہ جو بولا گیا کہ اس کا معنی نہیں معلوم، اس کا مطلب ہے کہ عوام کو اس کا معنی نہیں معلوم، یا حضور پاک علیہ وسلم کی طرف سے جیسے آیتوں کی تشریح میں کچھ نہ کچھ مطلب بتایا گیا، ان آیتوں کی تشریح میں کچھ بھی مطلب نہیں بتایا گیا. اب اگر کوئی یہ سوال کرے اس کا کوئی مطلب ہوتا بھی ہے؟ جواب ہاں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اور کس کو معلوم ہے؟ اولیاء اللہ پر بعض دفعہ اللہ پاک اس کے مطالب منکشف فرماتے، کھولتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. جیسے الف لام میم ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اسماء الہیہ کے مخففات ہیں، الف سے اللہ، لام سے لطیف، میم سے مبین، اس طرح سے اس کے مخففات کی طرف اشارہ ہے، شارٹ فارم ہے یہ. بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، سورت کے اندر پائے جانے والے جو مضامین ہیں وہ مضامین کا خلاصہ ہوتا ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. دونوں ہونا کوئی بعید نہیں ہے. ایک آدمی کا کئی لوگوں سے کئی قسم کا رشتہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی رشتہ معلوم ہوتا ہے، کسی کو کوئی رشتہ معلوم ہوتا ہے. میں میرے ابا کا بیٹا ہوں اور میں میرے بیٹے کا باپ ہوں. اب جس کو ایک بات معلوم ہے وہ بولا کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے میرے بارے میں، اور جس کو میری اولاد کا پتہ ہے وہ بولے گا کہ یہ فلاں کا باپ ہے. تو نہ وہ غلط بول رہا ہے نہ یہ غلط بول رہا ہے، پورا علم کس کے بھی پاس نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے. اللہ پاک جس پہ منکشف فرماتے ہیں، وہ منکشف فرمانے میں بھی یہ آیتیں یا یہ الفاظ، یہ حروف کئی مطالب والے ہیں، اس کے کئی مطلب ہیں، ان کے ان میں سے کسی پر کوئی مطلب کھولا ہے، کسی پر کوئی مطلب کھولا ہے، تو وہ پھر اس حساب سے بتاتے ہیں، ہر ایک پر نہیں کھولتے. تو بزرگان دین نے اس کے جو مطالب بتائے ہیں کیا اس پہ ایمان لانا چاہیے؟ ضروری نہیں ہے. جیسے الف لام میم کا مطلب اگر کسی نے بتایا ہے اللہ لطیف المبین، کیا ہم مانیں کہ یہ حق ہے؟ تو ہم جواب دیں گے کہ مانو تو کوئی مسئلہ نہیں، نہیں مانو تو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے لطیف و مبین ہونے کو آپ مانیں یہ تو ماننا ہوگا، لیکن الف لام میم کے مطلب میں یہ بات ہے یہ ماننا ضروری نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب کے واسطے عربی میں آتا حاضر کتاب، سب کو معلوم ہے حاضر ذالکا، یہ کتاب کے واسطے آتا حاضا، یہاں پہ آ رہا ذالکا، یہ کیا ہے؟ اس میں دو باتوں کی طرف، بہت سی باتوں کی طرف اشارہ ہوگا. عام طور سے مفسرین دو باتوں کو بیان فرماتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز تعظیم والی ہوتی ہے نا تو اس کو یہ کے بجائے وہ بولتے ہیں، جس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے اس کو یہ کے بجائے وہ بولتے ہیں. جیسے آ جناب، یعنی وہ جناب، آ حضرت، وہ حضرت، آ محترم، وہ محترم. تو یہ تعظیم کے واسطے حاضہ کی جگہ ذالکہ لایا جاتا ہے، یعنی یہ، اب اس کا مطلب ذالکہ کی وجہ سے حاضہ والا لیکن عظمت کے ساتھ، تو یہ عظمت والی کتاب، یہ مطلب بنا اس کا. بازرات یہ بھی فرماتے ہیں مفسرین میں کہ بھئی وہ اہدنا صراط المستقیم میں جس صراط المستقیم کی دعا مانگ کے آئے تھے، اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں وہ جو مانگ کے آئے تھے وہ یہی کتاب ہے، الصراط المستقیم، یہ کتاب، اس کا بتایا ہوا راستہ صراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ڈاؤٹ کسی کے کرنے کی گنجائش نہیں ہے. جو مطلب بھی اس میں بتایا گیا، جو بات بھی اس میں بتائی گئی، یقین کے لیول کی ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی غیر مسلم، کوئی نہ کوئی پڑھا لکھا، بے پڑھا محقق، تاریخ سے، فلسفے سے، سائنس سے تعلق رکھنے والا، قرآن کی کبھی کسی آیت کو لے کے اعتراض کر رہا ہے، کبھی کسی آیت کو لے کے، کیونکہ وہ لوگ تو پھر بھی اپنے دیکھے ہوئے واقعات کی روشنی میں قرآن آیات کی تصدیق کرتے ہیں. ان کے علم سے مرعوب جو ہمارے مسلمان ہیں وہ قرآن آیات کو لے کے اعتراض کرتے ہیں، ڈاؤٹ کا شکار ہے، شبہات کا شکار ہے. اسی بہت ساری آیتیں ہیں اس کو لے کر کے بولیں گے کہ قرآن یہ کہتا ہے جبکہ سائنس کی تحقیق یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے جبکہ سائنس کی تحقیق یہ ہے. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ اور ڈاؤٹ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. اور یہاں پہ سینکڑوں نے ہزاروں لوگ یہ کام سالہ سال سے کر رہے ہیں. ایک ہے ایک کلام کا شبہ سے پاک ہونا، اور ایک ہے شبہ کرنے والے کو شبہ ہونا، سمجھ میں نہیں آنا اس کو کلام، دونوں میں فرق ہے. سورج اگر نکلا ہوا ہو اور اندھا اس کو نہ دیکھ پائے تو یہ سورج کا قصور نہیں ہے، اندھے کی نابینائی کا قصور ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا. قرآن کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی مضامین ہیں آج تک کسی بھی مضمون کی تردید نہیں ہو سکی، کسی بھی مضمون کی. اعتراض کرنے والوں نے چند دنوں تک اعتراض تو کیا، لیکن قرآن نے خود کہا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انسانیت کو دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو دکھائیں گے، ان کے آفاق میں بھی، انفس میں بھی، ان کے خود اپنی جانوں کے اندر بھی اور باہر کی دنیا میں بھی ان کو دکھائیں گے. تو تو ان کو واضح ہو کر رہے گی یہ بات، یتبین لہم انہ الحق، اس کا ہر دعویٰ سچا ہے. آہستہ آہستہ جس دعوے کو غلط بولتے رہتے تھے، پھر اسے آہستہ آہستہ اس کو سچ بولنے لگتے تھے، اپنی ہی تحقیق کو غلط کر بیٹھتے، قرآن کے دعوے کی تصدیق کر بیٹھتے. بالآخر یہی ہوتا رہا اب تک، یہی ہوتا رہے گا قیامت تک. تو قرآن کے دعوے میں کوئی شک نہیں ہے. کرنے والوں نے جب بھی شبہ کیا تو اپنی کم علمی سے کیا، آیا اپنی تحقیق کی غلطی سے کیا. قرآن میں کوئی شبہ آج تک نہیں ثابت ہوا، آج تک نہیں ثابت ہوا، اب قیامت تک کوئی کر بھی نہیں سکے. اور یہ کتاب، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا کہ یہ کتاب ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اس سے پہلے جو کتابیں اتری تھیں وہ ابھی جمع شدہ صورت میں ہمارے سامنے بغیر تحریف بغیر تبدیلی کے موجود نہیں ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو جمع شدہ صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. الکتاب کا لفظ ہم کو بتا رہا ہے. تبا یکتبو کے معنی اصل میں آتے جمع کرنا، ہم کو جو عام طور سے پڑھائے جاتے لکھنا، کیونکہ جمع لکھنے والی چیز، حروف کو جمع کرتے 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 لکھا جاتا ہے، اس طرح سے وہ چیز بنتی. تو قرآن کی آیتوں کو لکھ کر کے محفوظ کر لیا گیا، تورات زبور انجیل کے ساتھ میں یہ قصہ ہوا بھی، تو آج وہ اس صورت میں لکھی ہوئی شکل میں ہمارے پاس موجود نہیں. اور یہ اول آیت سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور آئندہ قیامت تک جاری رہے گا. وہ بھی لکھی گئی تھی، یہ بھی لکھی گئی. انجیل کے ساتھ میں جو واقعہ ہوا، زبور اور تورات کے ساتھ میں جو واقعہ ہوا، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تورات کے اور زبور کے ماننے والوں کو انجیل کے ماننے والوں نے لوٹا، برباد کیا، تہس نہس کیا، ان کی کتابوں کو جلایا، ان کے لوگوں کو جلایا، مقدس شہروں کو جلایا، مقدس مقامات کو جلایا، کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس میں، قید کر کے لے گئے. واپس جب ان کو رہائی نصیب ہوئی 70 سالوں کے بعد، تو پھر وہ اپنی پرانی جگہ آئے تھے، پرانے شہر آئے، آ کر کے دیکھے تو راکھ کے ڈھیر میں کچھ چنگاریاں اس کی موجود تھی. چنگاریوں سے مراد راکھ میں کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں، ایسے اوراق موجود تھے جو بچے کچے رہ گئے تھے، اسی میں سے ڈھونڈ کے نکال لیے. ہمارے قرآن کے ساتھ تو آپ اندازہ کریں، ایک طرف وہ قرآن ہے جو 1450 سال سے لکھی ہوئی صورت میں پورے یقینی صورتحال کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور ایک وہ قرآن ہے، ایک وہ کتاب ہے جس کو راکھ کے ڈھیر میں سے یہی ہوگا بول کے نکال کے رکھا جا رہا ہے. اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے. انجیل کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی. آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ان حواریین نے اس کا املا کروایا اپنی یادداشت سے، پھر اس کے اندر اپنی چیزیں بھی ایڈ کر دی، جو ان کے الہامات رہے ان الہامات کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا، اور پھر 4 قسم کی انجیل آج پائی جاتی ہے. آپ بتائیے قرآن شریف دنیا بھر میں کہیں سے بھی اٹھا کر لائیں، ایک ہی قرآن ملے گا. لیکن ان کے پاس انجیل لے کے 4 قسم کے نسخے پائے جاتے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ نسخے پائے جاتے ہیں. تو وہ جو فرق ہے وہ ذالک الکتاب کا فرق ہے، کہ وہ کتابیں اب کتابی صورت میں نہیں رہیں، یہ کتاب کتابی صورت میں موجود ہے. حالانکہ اس کو وحی کی صورت میں اتارا گیا، تورات کی تختیوں کی صورت میں نہیں اتارا گیا. یعنی فرق یہ بھی ہے کہ تورات جو اتاری گئی تو تورات تختیوں کی صورت میں اتاری گئی، الواح دیے گئے تھے، وہ لکھی ہوئی تھی اس کے اوپر وہ دے دیے گئے تھے، اور یہاں پر وحی کی صورت میں اتاری گئی، حضور اس کو پڑھتے تھے، پھر خود حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے صحابہ سے جو لکھنا جانتے تھے ان سے. ہدل للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے واسطے. ہدایت یعنی نجات کا راستہ، ہدایت کا مطلب ہے نجات کا راستہ. سب سے بڑی کامیابی نجات ہے، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، وہ اس کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے، اس پر ایمان لانے کے ذریعے، اس کے حکموں کو ماننے کے ذریعے. المتقین متقیوں کے لیے، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے. یہ مضمون کو پڑھ کے فوراً ایک بات ذہن میں آتی کہ جو ڈرنے والے ہیں وہ تو ڈرنے والے ہیں، وہ تو بچیں گے. جو نہیں ڈرنے والے ہیں، اصل میں تو ہدایت کی ضرورت ان کو ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہدل للمتقین، یہ تو متقیوں کے واسطے ہدایت ہے، تو پھر غیر متقیاں ان کے لیے کیا کیا جائے؟ بات یہ ہے اس سے ہدایت کا کام متقی حضرات لیں گے. صحیح راستہ منتخب اپنے لیے، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ یہ کام کرے گا اس قرآن سے. انجام کے اعتبار سے ہدایت اور نجات اس کو نصیب ہوگی جس کے اندر تقویٰ ہوگا، یہ مطلب. ورنہ جو غیر متقی ہے اس کو بھی ہدایت پہ آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ کتاب. تو پھر قرآن کے اس بولنے کے انداز میں جو انداز کا فرق ہے، بات کے بتانے کا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ قرآن ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت پائیں گے کون؟ جو تقوی والے ہوں گے، جو ہدایت پانا چاہیں گے، جو نجات پانا چاہیں گے، جو اللہ کے راستے پہ آنا چاہیں گے. وہ کون ہیں متقین؟ ان کی صفات کو اگلی آیتوں میں بیان کیا گیا. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ یقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ينفقون, اور نماز قائم کرتے ہیں ہم نے جو کچھ ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. تین صفات ذکر کی گئی, ایمان بالغیب اور اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ. یہ تین صفات اس آیت کے اندر بتائی گئی متقی کی صفات میں. متقی کون ہے جس میں یہ تین صفات ہیں؟ سب سے پہلی صفت غیب پر ایمان. ایمان کیا ہے اور غیب کیا ہے؟ ایمان نام ہے بس نبی کی خبر کو نبی کے سچا ماننے کے اعتماد پہ سچ مان لینا, نبی کے اعتماد پر ان کی بتائی ہوئی بات کو سچ مان لینا, جان لینا نہیں مان لینا, یہ ہے ایمان. اب اس میں ایک چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو دیکھ کر جانی جائے وہ ایمان نہیں ہوتی. ہم نے یہاں پر اجالا ہے یا یہاں یہ فلاں وقت ہو رہا ہے, اتنے سامعین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس قسم کی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, اس کو کوئی بولے کہ میں اس پہ ایمان لاتا ہوں, یہ ایمان لانے والی بات ہی نہیں ہے, یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے. ایمان ہوگا غیب کی بات پر, ایسی بات پر جو آپ کے مشاہدے میں نہیں آئی. صرف مشاہدہ ہی نہیں بلکہ ہمارے جو حواس ظاہرہ ہے نا, دیکھنا, سونگنا, چکھنا, سننا, چھونا وغیرہ, یہ حواس ظاہرہ کے ذریعے سے جو باتیں نہیں معلوم ہوتی ان کو نبی کی اعتماد پر کہ وہ سچے ہیں اور سچ ہی بولیں گے تو جو بات انہوں نے بتائی وہ سچی ہے, اس اعتماد پر سچ مان لینا, یہ ہے ایمان. اور غیب کیا ہے؟ جو عقل سے اور جو حواس ظاہرہ سے نہیں معلوم ہو سکتا وہ غیب. تو غیب کے نظام میں یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر دیکھ لیں ایمان مفصل کے اندر جو سات چیزیں ہم کو بتائی گئی ہیں وہ ساری چیزیں غیب میں. آمنت باللہ, اللہ کی ذات و صفات, و ملائکتہ, ملائکہ یعنی فرشتوں کا سیٹ اپ نظام, و کتبہ, کتابیں, و رسولہ, والیوم الآخر, والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی, والبعث بعد الموت, یہ ساری چیزیں یہ ایمان بالغیب کے اندر آتی ہیں. سورہ بقرہ کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ہے, اس کے اندر یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں, اس پہ ایمان لاتے ہیں ایمان والے, تو وہ ایمان مفصل ہے. یہاں پر صرف ایمان بالغیب کا ذکر ہے, یہ ایمان مجمل ہے. اس کو بعض دفعہ لوگ ایمان مجمل بولتے ہیں, یہ مجمل نہیں ہوتا, ایمان مجمل, اور مفصل والا مفصل بولتے ہیں, ایمان مفصل, ایمان مجمل. تو یہاں پہ ایمان مجمل کا ذکر ہے اور سورت کے آخر میں ایمان مفصل کا ذکر ہے. تو متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے جو مومن کو اور مشرک کو علیحدہ کرتی ہے, اور یہاں کی دہریت پسند اور الحاد پسند قوم کو اور مسلمانوں کو, صاحب ایمان افراد کو, امت مسلمہ کو الگ کرتی ہے. کہ ہم ان چیزوں کو مان کر اپنے مذہب میں داخل ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ماننے پر ان کو اصرار ہے, یا جو ماننے کے لیے یہ ضروری قرار دیتے ہیں کہ اس چیز کا ہمیں نظر آنا یا ہماری عقل میں آنا ضروری. ہم کہتے ہیں ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے, ہمیں نظر آئے یا نہ آئے, سنائی دے یا نہ دے, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہم اس کو مانتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں. اور دوسری چیز ایمان میں ایک چیز ہوتی ہے ماننا, جاننا نہیں, ماننا. مجھے پتا ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے, بعض لوگ اس کا خیر الگ ہو جائے, ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے ماننا. کفار مشرکین میں آپ دیکھیں گے بعضوں کو پتا تھا, بعض جانتے تھے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے دین پر ہیں, حضور سچے ہیں, ہاں سچے ہیں. انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول ہے وہ سچا ہے, ہاں سچا ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے, کوئی ان کا معبود, کوئی ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, ان کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو ہاں ایسا ہی ہے. تو جو بات کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ سچ ہے, ہاں وہ سچ ہے, تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ نہیں, ہم اپنے آبا کا دین نہیں چھوڑ سکتے, اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے, یہ کفار مشرکین بولا کرتے تھے. خواجہ ابو طالب بھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وصال تک, ان کی وفات تک ان کے بڑی خواہش مند رہے, کیونکہ ان کے احسانات تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ ایمان لے آئے, لیکن وہ نہیں لا سکے. اس طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش رہتی تھی کہ وہ ایمان لائیں, دوسری طرف سے قریش کے سرداروں کی کوشش رہتی تھی کہ وہ ایمان نہ لائیں. ادھر حضور ان کو سمجھا کے جاتے تھے, گزارش کر کے جاتے تھے, دعوت دے کے جاتے تھے, ادھر وہ آ جاتے تھے اور بولتے تھے کہ بھائی کہ مدینے کی بات کو مان لیں گے تم, اس کو سمجھا, انہیں ہمارے معبودوں کو برا بھلا بول رہا, اس کو روکو, اس چیز سے دعوت دینے سے روکو, کوئی چیز چاہیے اس کو تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں, سردار جی دے دیں گے, مال جمع کر کے دے دیں گے, کسی عورت سے نکاح کا خواہش ہونے وہ کروا دیں گے, جو چاہتا دے دیں گے اس کو, وہ جو دعویٰ کر رہا اس سے روکو. ادھر حضور دعوت دیتے تھے, وہ ادھر وہ دعوت دیتے تھے. انتقال سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا میرے کان میں ہی کہہ دو کہ میں گواہی دے دوں گا اللہ کے سامنے آپ نے کلمہ پڑھا تھا, اور آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لوں گا سفارش کر کے. تو انہوں نے کہا تھا اخترت النار علی العار، مجھے یہ شرمندگی نہیں برداشت ہے کہ میں موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ گیا، محمد کا دین قبول کر گیا اور اپنے آبا کا دین چھوڑ گیا، یہ شرمندگی نہیں برداشت ہے، آگ میں جلنا پڑا جل جاؤں گا. اخترت النار علی العار. جانتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے، جاننے کے باوجود مانے نہیں تو مومن نہیں ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے. آج کل اس میں فرق ہو رہا ہے ماننے والوں میں، مسلمانوں میں یہ چیز اس چیز کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے کہ جاننے اور ماننے کے فرق کو نہیں سمجھ پا رہے، تو صرف جاننے کو کافی سمجھ رہے. نہیں، ماننا بھی ضروری ہے، جب تک نہیں مانیں گے صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی ہیں. ان لوگوں کی جس دوسرے قبیلے کے ساتھ میں رقابت تھی، آپس کا تھوڑا سا ٹکراؤ ہوتا ہے خاندانوں کا، وہ اموی خاندان تھا، حضرت سفیان اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اس خاندان کا جو بڑا گزرا ہے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اس سے بھی لوگوں نے پوچھا، جس وقت وہ تنہائی میں تھا، اکیلے میں تھا اور سچی بات بتانے کے موڈ میں تھا، کہ تم محمد کی اتنی دشمنی کرتے ہو، تم بتاؤ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ کہ میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ محمد جھوٹ بول سکتا، مجھے پکا یقین ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ بولے مسئلہ سیادت کا ہے، اگر اس کو مان گیا تو پھر میری سیادت، پھر ہماری سیادت، پھر ہمیں جو مقام اور رتبہ حاصل ہے وہ قیادت، اس واسطے نہیں مانتے. تو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود، ایک ہرا دو ہرا تین تین قسم کا رشتہ حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے کے باوجود، وہ صاحب ایمان نہیں کہلوائے. اور ڈرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کے مجھ پر احسانات ہیں اس وجہ سے، جلنا تو ان کو بھی پڑے گا کیونکہ بے ایمان ہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم میں، چونکہ ان کے مجھ پر احسانات رہے، تھوڑی سی جو رعایت ان کو ملی وہ یہ ہے، عذاب میں جو تخفیف کی گئی ہے کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. اچھا، تو آگ کے جوتے کیا کریں گے؟ جب تلوا جلائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آگ کے جوتے جو ان کو پہنائے گئے، اس کی گرمی سے ان کا دماغ مسلسل بھیجا کھولتا ہے. حدیث شریف کے اندر آیا ہوا مضمون ہے. تو جس کے عذاب میں تخفیف ہے اس کا یہ حال ہے، جس کو تھوڑی سی رعایت اور ڈسکاؤنٹ دیا گیا اس کا یہ حال ہے. نجات سب انسانوں کے واسطے، ساری انسانیت کے واسطے ضرورت ہے. دعوت والے اکثر بولتے ہیں کہ بھائی، اور ہے بھی حقیقت وہ دعوت و تبلیغ والے، کہ عام طور سے فکر، جذبہ اور دوسروں کی اصلاح اور جہنم سے بچ جانے کی جو فکر ہے اپنے بھی اور دوسروں کی، وہ فکر پیدا ہو جائے تو آدمی دعوت پہ آتا ہے. صحیح ہے، جو دعوت دینے والے ہوتے ہیں وہ، ایک ہمارے پاس خواجہ کلیم صاحب دامت برکات، تو ایک بہت بڑے مولانا ہیں، وہ غیر مسلموں میں دعوت دیتے ہیں اکثر. وہ اپنے سفر افریقہ کا ایک واقعہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک جگہ، وہ کسی ایسی جگہ پر تھے جہاں پر عام طور سے جماعتیں بھی نہیں جاتی، لیکن وہ کسی سفر میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ چونکہ سادہ ماحول ہے، لکڑیاں جلانے کر کے پکانے کا ماحول ہے، پکانے کے بعد میں وہ راکھ کو باقاعدہ بجھاتے بھی نہیں ہیں، انگاروں کو باقاعدہ بجھاتے بھی نہیں ہیں، پانی یا مٹی ڈال کے ویسے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر پکانا ہوا تو اس پہ پکا لیں گے، یا وہ ویسے ہی رات کی ٹھنڈک میں بجھ جائے گا. تو گھر کے اندر کتے بھی آتے جاتے ہیں، کھانے جو بھی اس کے باہر آس پاس پڑے ہوئے ہیں کھا لیتے رہتے ہیں. وہ ایک کتا آیا اور جاتے ہوئے اس کا پاؤں انگارے پر پڑ گیا، آگ کے ڈلے پر پڑ گیا. تو جتنے لوگ موجود تھے، حالانکہ وہ کوئی مہذب قوم نہیں ہے، ان کو بھی، ان کی بھی آہ نکل گئی اس تکلیف پر، ایک کتے کا پاؤں جل گیا اس کی وجہ سے. تو انسانیت کا کیا حال ہے؟ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان جہنم کی آگ میں جلنے والے ہیں بے ایمانی کی وجہ سے. تو کس قدر ہم لوگوں کو فکر کی ضرورت ہے، اور ہم کو صحیح معنی میں احساس ہو جائے تو ہمارے لیے کھانا پینا دوبھر ہو جائے. جن لوگوں سے، جو غیر مہذب ہونے کے باوجود، ظاہر سی بات ہے وہ صرف ان کا نہیں ہے نا، ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ جائے تو ہمیں تکلیف ہو جاتی، آہ نکل جاتی اور اس کے لیے درد ہم اپنے دل میں محسوس کرتے. کتا ہی نہیں، بدترین اگر مخلوق دیا جائے تو بھی، ایک زندگی کی وجہ سے، اس کے پاس بھی حیات ہے، زندگی ہے، تو اس کا اثر، اس کا احساس ہمارا دل محسوس کرتا ہے اس تکلیف کو. انہوں نے کہا کہ انسانیت جہنم میں جلنے والی ہے اگر ایمان نہیں لائے. تو ہم لوگوں کو کس قدر اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اور دوسروں کی نجات. یہ کتاب اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے واسطے اتاری ہے، اور یہ جو کتاب ہے آخرت میں پل جو ہے، پل صراط جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو صراط کا نام دیا گیا ہے، وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو اس پہ آنا ہے. وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب کو آنا ہے. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تمہارے رب نے اپنے اوپر طے کر لیا، ایسا کر کے رہو، یہ مطلب ہے اس کا.
تو وہ جو پل صراط ہے, علماء فرماتے ہیں کہ شریعت اور دین اور قرآن کی تعلیمات دنیا کے اندر پل صراط ہے, جو اس جس کے لیے اس پہ چلنا آسان ہو گیا اس کے لیے وہاں پر پل صراط پہ چلنا آسان ہوگا, جو یہاں پر دایاں بایاں ہوا اس کے لیے پھر وہاں ڈر ہے, اللہ پاک اگر کرم فرمائیں گے تو فرمائیں گے, ورنہ وہاں وہ ڈاوا ڈول ہو کر کٹ کٹ کے پھر اس کے نیچے جہنم. پل صراط جہنم کے اوپر قائم کیا گیا ہے. نیک لوگ تیزی کے ساتھ, کوئی بجلی کی رفتار سے, کوئی گھوڑے کی رفتار سے, کوئی تیز ہوا کی رفتار سے, کوئی بھاگتے ہوئے کی رفتار سے, کوئی تیز چلتے ہوئے کی رفتار سے, کوئی گھسٹ گھسٹ کر, الگ الگ جیسا جس کا عمل وہ حساب سے وہاں سے گزرے گا. جو بدعمل ہوگا پھر وہ پل صراط پر سے کٹ کے جہنم میں گرے گا. تو یہ شریعت جو ہے جس کو قرآن میں ذکر کے بیان کیا گیا اور قرآن جس کی تعلیمات سے بھرا ہوا ہے اور اس کا ماخذ اصلی ماخذ اولین ہے, وہ صراط مستقیم ہے. لفظ آخرت میں وہ پل صراط بھی ہم سے پار کروا دے اور دنیا میں اس پل صراط پہ چلنا بھی آسان فرما دے. اللہ.